یہ سارے فیصلے یہاں ہوتے ہیں. باقی آزاد جوارے ہیں, اصل فیصلہ یہاں ہوتا. اسی طرح ایک ہیومن سوسائٹی, ایک قوم, ایک ہیومن معاشرہ, یہ بھی ایک انڈیویجول کی طرح بیہیو کرتا ہے. اس کا ایک برین ٹرسٹ ہوتا ہے, انٹیلیجنسیا, دی انٹلیکچوئل مائنورٹی, دی برین ٹرسٹ. اگر وہ کنورٹ نہیں ہوگا اسلام کی طرف تو بحیثیت مجموعی قوم یا معاشرہ کنورٹ نہیں ہو سکتا. تو پہلا محاذ اور سب سے مشکل محاذ اور سب سے کٹھن محاذ اور سب سے اہم محاذ جاہلیت جدیدہ, یعنی الحاد, مادیت, دہریت کا ازالہ قرآن مجید کے ذریعے سے, اور وہ ہوگا ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت سے جو جدید علوم کی اعلی سطح پر تحصیل کر چکے ہوں, اب قرآن پڑھیں, اب عربی سیکھیں, اب حدیث نبوی کا مطالعہ کریں اور مطمئن ہو جائیں کہ جائیں جاشت حق یہی ہے. دوسرا محاذ, چونکہ مجھے جلدی سے اب بیان کرنا ہے ختم اپنا, ایک جاہلیت قدیمہ بھی ہے, عوام میں بہت بڑے پیمانے پر وہ ہے. وہ جاہلیت قدیمہ کیا ہے؟ شرک اور توہمات. شرک, قبر پرستی ہو رہی ہے, پکارا جا رہا ہے, دعائیں کی جا رہی ہے, شیئن للہ کے نعرے لگ رہے ہیں, اولیاء اللہ کو پکارا جا رہا ہے, بازاروں پر جا کے سجدے ہو رہے ہیں. یہ وہ جاہلیت قدیمہ ہے جو چلی آ رہی تھی. پہلے یہ تھا کہ بتوں کو پوجا جاتا تھا, آج قبریں پوج رہی ہیں. پہلے یہ کہ وہ لات اور عزہ اور منات کو پکارتے تھے, آج آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پکار رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ بھی در حقیقت ان کے بت جو تھے, جتنی چاہے تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے, قوم نوح کے جو بت تھے وہ سب کے سب اولیاء اللہ تھے پرانے, خوف خدا. صرف یہ ہے کہ ان کے بت بھی بنا لیے گئے تھے. ہم اگر بچے ہوئے تو صرف اسی درجے میں بچے ہوئے کہ بت نہیں بنائے. تصویریں موجود ہیں, ایسی تصویریں میں نے دیکھی ہیں گھروں کے اندر لگی ہوئی, بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنشکر, تینوں کو ایک جگہ بٹھا کے دکھایا ہوا ہے, اور پھر وہ تاکوں میں سجا رکھا ہے ان کو, اور ان کے اوپر ہار ڈالے ہوئے اچھے بھلے مذہبی لوگ, یہ داڑیاں رکھنے والے, ان کے گھروں میں میں نے یہ شکل دیکھی. یہ ہے جاہلیت قدیمہ, توہمات اور شرک. اس کا ازالہ بھی ہوگا تو اس سے ہوگا, اسی سے محمد نے ازالہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے بت نہیں توڑے, بت توڑے ہیں کہیں 20 برس کے بعد جا کر جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. ہاں, بتوں کو دلوں سے نکال دیا, اور بتوں کو دلوں سے نکالنے والی کتاب صرف قرآن. اسی معاشرے کے لوگ تھے, وہی کعبہ تھا, اسی میں پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تعلیم قرآن کے ذریعے سے موحد بنے. وہ بت ان کے ذہنوں سے نکلے, ان کے دلوں سے نکلے. کوئی معبود نہیں, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, یہ ساری نفی جی ہے اس قرآن کے ذریعے سے. آپ ویسے واس کہیں گے, تقریریں کریں گے قبر پرستی کے خلاف, آدمی آپ کے مقابلے میں ڈٹ جائے گا. قرآن کا ترجمہ پڑھ دیجئے, سکھا دیجئے اس کو اور سنا دیجئے اس کو, خود بخود ان تمام گمراہیوں کا ازالہ ہو جائے. یہ ہے جاہلیت قدیمہ. تیسرا محاذ, نہ تو جاہلیت جدیدہ ہے نہ جاہلیت قدیمہ, لیکن بے یقینی کسی کیفیت ہے. جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی, کیا کروں. ان نظن و الا ظن وما نحن بمستیقنین, کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن دل نہیں ٹھکتا. دل نہ ٹھکے تو عمل پہ اثر مترتب نہیں ہوتا. عمل تو تب ہوگا جب دل میں یقین ہو. یقین پیدا کرے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے وقوری. اور علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے, وہی دیرینہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی, علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے. یہ بے یقینی یقین میں بدلے گی اس قرآن کے ذریعے. پرسنل کنوکشن, ذات باری تعالی پر، آخرت پر، وحی پر، نبوت اور رسالت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، پرسنل کنوکشن کا ذریعہ قرآن ہو، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں نالے والی شے قرآن ہو، تو یقین اگر ملے گا تو یہاں سے. اب بڑی پیاری بات کہیے مولانا ظفر علی خان نے بڑے سادہ انداز میں، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں. یقین یہاں سے ملے گا. چوتھا محاذ ہمارا نفس پرستی، تکبر، حب دنیا، حب جاہ، اقتدار کی طلب دوڑ رہے ہیں، حلال حرام، صحیح غلط، ہارس ٹریڈنگ اور ڈونکی ٹریڈنگ اور کیمل ٹریڈنگ، ساری ٹریڈنگز ہو گئی. کس لیے؟ اقتدار، لسٹ فار پاور، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہی تو بیماریاں دل کی. اس پر چونکہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اس کو صرف گن لیجئے. اس کا ازالہ صرف قرآن. ایک آیت تو سنا چکا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور دوسری آیت اب سن لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا ہے لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. ہاں، جو لوگ یقین کی دولت سے محروم ہوں ان کے لیے لا یزید الظالمین الا خسارا، خسارے ہی میں اضافہ ہوگا. آخری ہمارا محاذ، آج بھی ایک صاحب بڑے دکھ کے ساتھ بات کر رہے تھے، تفرقہ کیوں ہے، یہ اختلافات کیوں ہیں، حصوں میں کیوں بٹ گئے، ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن، اور من دیگرم تو دیگری، کندھے سے کندھا ملا کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، امت منقسم، متفرق. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، جان لیجئے اس کا بھی صرف ایک علاج ہے، تمسک بالقرآن. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس کو تھامو گے چمٹ جاؤ، اس سے آپس میں بھی جڑ جاؤ گے، اس سے دور ہوگے آپس میں بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ گے. دیکھیے، تصور کیجئے، ایک مرکز ہے، بہت سے لوگ ہیں، سب مرکز کی طرف آئیں گے تو فاصلے کم ہوں گے، سب مرکز سے دور جائیں گے آپس کے فاصلے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. اینگل جتنا آپ باہر جائیں گے بڑھتا چلا جائے گا فاصلہ، جتنے اس کے مرکز کی طرف آئیں گے فاصلے کم ہوتے چلے جائیں گے. تو رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کرنا، یہی واحد ذریعہ ہے تفرقے کے خاتمے کا. اسی لیے اقبال نے کہا ہے، اعتصامش کن کہ حبل اللہ، مضبوطی سے تھامو اس قرآن کو کہ اصل حبل اللہ یہ ہے. اور علامہ اقبال نے جو کہا سو کہا، یہ تو حضور نے فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، رمضان مبارک کا جو جلسہ استقبال ہم نے کیا تھا، ہوا حبل اللہ المتین، حضور نے فرمایا حضرت علی کی روایت میں کہ یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ کہ تمہارے پاس قرآن ہے، فإن هذا القرآن طرفہ بأيديكم وطرفہ بيد الله، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ. مجھے اللہ سے جوڑنے والی شے یہ قرآن ہے، رسی ہے، اس رسی کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث. کہ حضور ایک مرتبہ حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد نبوی میں تو حجرہ کھلتا تھا نا، آپ برآمد ہوئے دیکھا ایک گوشے میں مسجد کے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، کوئی سوال کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چل کر تشریف لائے. پہلے آپ نے ایک سوال کیا، لستم تشہدون؟ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ صحابہ کا جواب کیا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور اللہ کے رسول، ہم اس پہ گواہ ہیں، واقعتاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعتاً یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا، اس کا کلام ہے، کلام تو متکلم سے صادر ہوتا ہے، میرا کلام میرے وجود سے صادر ہو رہا ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، جا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا. جب انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اب آپ نے فرمایا فاستبشروا تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. میری گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل ہوا. تعلیم و تعلم قرآن کے یہ پانچ محاذ، جاہلیت جدیدہ یعنی الحاد، دہریت اور مادیت کا توڑ ہوگا، اس زہر کا تریاق ہے تو قرآن. یہ ہمارے خواص کی جاہلیت ہے، پڑھے لکھے جاہلوں کی جاہلیت یہ، پی ایچ ڈیز کی اور جو ڈی ایس سیز ہیں ان کی جاہلیت یہ، ڈاکٹریٹ ان سائنس اور پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ ان فلسفی، ان کی جاہلیت کیا ہے؟ مادیت، الحاد، دہریت. ہمارے عوام الناس کی جاہلیت کون سی ہے؟ وہ قدیم جاہلیت، شرک اور توہمات، اس کا ادالہ بھی قرآن سے. پھر ہم سب کا ایک روگ ہے، بے یقینی، یقین ملے گا قرآن سے. پھر نفس ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیس، لیکن اراؤن اراؤن نیس، میرا نفس بھی تو کم نہیں ہے فرعون سے، اس کا بھی ڈنک توڑنا ہے تو قرآن سے. شفاؤن لما فی صدور، تزکیہ نفس کا آلہ. اور پھر تفرقہ ہے، اور تفرقے کا علاج بھی قرآن، ہو حبل اللہ المتین، یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی. پانچ ہو گئے محاذ جہاد بالقرآن. ہم ان پانچوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ الاہم و فالاہم، آج کے اعتبار سے اہم ترین ہے وہ جاہلیت جدیدہ کا توڑ، جس میں ہمارے خواص مبتلا ہیں، پڑھے لکھے لوگ مبتلا ہیں، ایجوکیٹڈ ایلیٹ مبتلا ہے، وہی ہے کہ جس میں ہماری بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو اور چاہے وہ آرمی کا ٹاپ براس ہو، وہ اسی میں تو ہو. یہ پانچ محاذ ہیں جس کے لیے ہم نے انجمن بنائی، اکیڈمیز بنائی. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک مختصر سی تاریخ بیان کر دوں اس جد و جہد کی. ویسے میں حوالہ دے دوں کہ میری کتاب چھپ چکی ہے، 350 صفحات کی کتاب ہے، دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر. کتاب موجود ہے، شاید یہاں بھی ہوگی، جو حضرات چاہیں لیں، خدا کے لیے پڑھیں. پہلی بات یہ جان لیجئے، حضور کے زمانے میں اور خلافت راشدہ میں دونوں کو جمع کر لیں تو نصف صدی نہیں بنتی، لیس دین ہاف اے سینچری. اسلام ایک انڈیویجول سے شروع ہوا، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اٹلانٹک اوشن سے لے کر آکسس تک، دریائے دی جی ہوں، کہاں یہ روسی ترکستان، اس کا این، اور کہاں یہ بحر اوقیانوس، افریقہ کا مغربی ساحل، فرام اٹلانٹک ٹو آکسس اسلام پھیل گیا. پھیل ہی پھیل نہیں گیا، اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کا آلہ قرآن. اس کے بعد جب ہماری امپیریلزم، ہماری دولت عباسی، محل سج گئے، عیش ہونے لگے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، اب قرآن صرف ایک کتاب مقدس بن گئی کہ پڑھ کر ثواب حاصل کر لو، ایصال ثواب کر لو، حصول ثواب کر لو، یا کچھ اور باتیں بھی آپ نے گنوائی تھی، ایک بات آپ نے نہیں گنوائی کہ مرتے ہوئے کو سورہ یاسین سنا دو، بہایا تشترا کارے جزی نیس کے یاسین او آساں بمیری، آج تمہارا یہ سروکار رہ گیا ہے قرآن سے کہ اس کی یاسین کے ذریعے سے جان آسانی سے نکل جائے، جو نسخہ حیات بن کر آئی تھی اسے تم نے نسخہ موت بنا لیا، یا یہ کہ 1000 روپے کا تاج کمپنی لمیٹڈ کا 8 پیپر کا نسخہ خرید کر لائیے اور بیٹی کو جیز میں دیجیے، یہ تو آپ نے بیان کر دیا تھا، یہ بیان نہیں کیا کہ اس کا سایہ دے کر بہو کو داخل کرنا ہو تو اس کے سایہ تلے سے نکال کے لا، یہ مسئلہ ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت نے اپنا راج جمایا ہے اس کی یہ ضرورت تھی کہ قرآن پیچھے چلا جائے، جب سرمایہ داری اور جاگیرداری نے پنجے گاڑے ہیں، کبھی نہیں چاہتے تھے سرمایہ دار اور جاگیردار اور سلاطین اور شہنشاہ کہ لوگ قرآن کو جانیں، قرآن کو جانیں گے تو ہمارے گلے پر آئیں گے، ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں پر آئیں گے، لہذا اس کو بند کرو، انہیں لگاؤ، مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں، انہیں مراقبے کرواؤ، انہیں چلے کشی کرواؤ، ان سے قرآن نہ پڑھنے دینا، قرآن پڑھا تو ہماری موت، چیست قرآن خا جا رہا پیغام مرگ، یہ کہہ رہا علامہ اقبال، قرآن کیا ہے؟ سرمایہ دار کے لیے موت کا پیغام، چیست قرآن خا جا رہا پیغام مرگ، دستگیر بندے بے ساز و برگ، جو بے سر و سامان غریب ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے قرآن، اس کو حقوق دلواتا ہے قرآن، تو یہ بات معمولی نہیں ہے، قرآن خود بخود فیڈ اوے نہیں کیا کر گیا ہمارے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اس کو پیچھے دھکیلا گیا، اب یہ میں یوں سمجھیے کہ 1100 برس کی تاریخ چھوڑ کر آ رہا ہوں، یہ سنم خانہ ہند اس اعتبار سے پورے عالم اسلام میں منفرد ہے، یہاں تحریک شروع ہوئی ہے رجوع الی القرآن کی، آج سے 300 برس قبل، لوگوں لپکو، دوڑو، پلٹو قرآن کی طرف، 300 برس پہلے ایک مرد درویش دہلی کا، محدث شاہ ولی اللہ دہلوی، قرآن کی طرف رجوع، اس کا نقطہ آغاز حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 4 کا ہنسہ پھر نوٹ کر لیجئے، اللہ نے 4 بیٹے دیے، شاہ عبد العزیز نے تفسیر عزیزی لکھی اردو میں، شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین نے ترجمے کیے اردو میں، ایک نے با محاورہ کیا مودہ القرآن شاہ عبد القادر نے، ایک نے لفظی کیا شاہ رفیع الدین نے، مجھے حال ہی میں معلوم ہوا 4th ترجمہ شاہ عبد الغنی کا بھی تھا، وہ اب دستیاب نہیں، 2 اتنے مشہور ہو گئے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کے کہ 4th بیٹے کا ترجمہ جو ہے مشہور نہیں ہوا، یہ آج سے 300 برس قبل کی داستان آپ کو سنا رہا ہوں، 1762 میں انتقال ہوا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا، گویا کہ اس حساب سے تو ابھی 225 برس ہوئے، لیکن یہ کہ انہوں نے جو کام کیا ان کی زندگی کو بھی اس میں شامل کیجئے تو گویا کہ 250 برس قبل کی بات ہے کہ ایک یہ تحریک کا آغاز ہوا، یہ جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں یہ بولڈ فرام دی بلو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہی کوئی الہام ہوا ہو اور کوئی ہم دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، یہ سلسلہ تو ذہب ہے، ایک سنہری زنجیر ہے، اس دور میں اس کا نقطۂ آغاز حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہے رحمت اللہ علیہ، یہ انہی کا فیض ہے، فیض اصلا محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اس الف ثانی میں یہ جو دوسرا 1000 سال کا دور شروع ہوا ہے امت کی تاریخ کا، اس میں پہلے مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، لیکن ان کی زیادہ جو تجدیدی مسائل تھیں وہ تصوف کی اصلاح، لیکن یہ کہ اس کے بعد قرآن کی طرف رجوع کا عمل شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کا خانوادہ، ان کے 4 بیٹے، یہاں سے دعوت شروع ہوئی ہے، یہ پوری تاریخ میں نے دی ہوئی ہے، میری کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اب اس سے آگے چلیے، اب میں 200 برس کا فاصلہ طے کر کے آ رہا ہوں اس صدی کے شروع میں، اس صدی کے شروع میں ہندوستان میں اب جس کو ہم کہتے ہیں ہندو پاک، رجوع الی القرآن کا بڑا غلغلہ ہوا، اور اس میں چار سوتے ایسے ہیں جو ہدایت والے ہیں، اور الحمدللہ کہ ان چاروں سے مجھے فیض حاصل ہوا. اگرچہ کچھ سوتے اور ہیں کہ جو گمراہی کے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی قرآن مجید ہی سے سند لائی گئی. منکرین حدیث نے بھی اپنے آپ کو اہل قرآن کہا. غلام احمد قادیانی اٹھا، اس نے بھی قرآن کا نام لیا. قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. یہ غلام احمد قادیانی کا مصرع ہے. اے بے خبر، فارسی میں بھی کہا اس نے، اے بے خبر بے خدمت قرآن کمر بے بند، دا پیشتر کے بانگ برایت فلاں نمان. اے غافل انسان، قرآن کی خدمت کے اوپر کمر کس لو اس سے پہلے پہلے کہ آواز لگائی جائے کہ فلاں آج دنیا سے چلا گیا، نہیں رہا. یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے قرآن کی جو خدمت کر سکتے ہو کر لو. اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسے مقبولیت کیوں حاصل ہوئی تھی، قرآن کے نام. لیکن بدقسمتی، ضل ضلالاً بعیدا، ظرف تھوڑا تھا پڑ گیا زیادہ، چھلک گیا. اب دعوے ہیں مجددیت کے اور نبوت کے اور نہ معلوم کیا کیا، لیکن میں نے صرف تذکرہ کیا ہے. یعنی ختم نبوت کے حرم میں اگر نقب لگی ہے تو قرآن کے نام سے، اور سنت کی اگر نفی کی گئی تو قرآن کے نام سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید کے نام سے صحیح کام نہیں ہوئے، غلط کام بھی ہوئے. اور قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. اب جو ہدایت کے چار سوتے ہیں وہ میں اس کا اشارہ کر رہا ہوں. سب سے پہلا سوتا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن. اس کا سلسلہ جڑتا ہے موزہ القرآن سے شاہ عبد القادر کے. انہوں نے خود لکھا ہے مقدمے کے اندر، یہ انہی کا ترجمہ ہے، اور یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دارو تصنیف لمیٹڈ والے. اسے خوبصورت، بہت عمدہ، بہت سستا نسخہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے، میں ان کا ممنون احسان ہوں. سب سے پہلے بلکہ میں تاریخ بیان ہی کر دوں، کراچی کے ہی تاجروں کو اس کا سہرا کہہ لیجئے، ان کے سر ہے، یہ کریڈٹ ہے. ویسے میں کراچی سے بہت بدگمان ہوں اور بہت ہی مایوس آدمی ہوں، لیکن جو خیر کی بات ہے وہ بھی بیان کر رہا ہوں. ایک بڑی مبارک چوری کی تھی یہاں کے تاجروں نے، یہ میں بات کر رہا ہوں 50s کی، ارلی 50s، 52 چوری کیا کی کہ یہ قرآن جو ہے یہ شائع ہوتا تھا مدینہ بجنور سے، اخبار مدینہ، وہاں سے اس کے پاس اس کے حقوق تھے. اب وہ چھاپتے بھی اچھا نہیں تھے، ہندوستان کا وہ جو بھی معیار تھا، پھر یہ کہ پاکستان میں کہاں سے ملے. تو ایک چوری کی، بڑی مبارک چوری، ان کی اجازت کے بغیر یہاں کے تاجروں نے ہانگ کانگ سے چھپوایا نسخہ، نہایت خوبصورت، بڑے موٹے کاغذ کے اوپر، نیلی سیاہی سے اس کی طباعت ہو کر آئی تھی. اور مبارک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے کسی منفعت کے لیے نہیں، مفت تقسیم کیا. چوری اس معنی میں نہیں تھی کہ اپنے کسی منفعت کے لیے تھی، مفت تقسیم کیا. میں اس زمانے میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے جب ملا ہے نسخہ میں چونک گیا. حالانکہ تفہیم القرآن جو ہے اس کا بڑا حصہ چھپ چکا تھا اور میں اسی کا پڑھنے والا تھا، لیکن مجھے کشش محسوس ہوئی ہے شیخ الہند کے ترجمے میں اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حواشی میں، دل کھینچا ہے میرا. میں نے اس نسخے کو 5 روپے میں بھی خریدا. ہوا یہ کہ یہاں کے تاجروں نے مختلف اداروں کو دے دیا، 100 نسخے تم لے جاؤ، 200 تم لے جاؤ، 300. اب انہوں نے بیچا اور بلیک شروع ہوئی. آخری نسخہ میں نے 30 روپے میں بھی خریدا، اور میں طالب علمی کے زمانے میں بھی اس نسخے کا مبلغ ہو گیا تھا. اپنی جیب سے بہت سے نسخے خرید کر میں نے اپنے دوستوں کو ہدیہ کیا. یہ ہے وہ سلسلہ جہاں پر کہ پچھلی صدی کا آغاز اور اس صدی کا آغاز جڑ جاتے ہیں. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ چھپا تھا 1905 میں چھپا تھا. اور یہ غالباً 1805 میں چھپا تھا اور یہ غالباً 1915 میں چھپا. بہرحال پہلا سلسلہ ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد خاص شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. ایک سوتا یہ ہے. دوسرا ایک بڑی عظیم شخصیت ابری, بڑی عظیم, ابو الکلام آزاد, الہلال البلاغ والا ابو الکلام, 1912 سے 1920 تک والا ابو الکلام, جس نے ترجمہ لکھا تو ترجمان القرآن نام رکھا اور قرآن کی طرف بلایا, داعی الی القرآن, بہت زوردار. ان کے سلسلے کو آگے جاری رکھنے والے ابو الاعلی مودودی. آپ حیران ہوں گے جو ابو الکلام کے ترجمہ قرآن کا نام ہے ترجمان القرآن, وہی رسالے کا نام ہے ابو الاعلی مودودی کے, مرحوم و مغفور. تسلسل میں کڑیاں جوڑ رہا ہوں. تفہیم القرآن لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی, اس میں کوئی شک نہیں. آپ امریکہ چلے جائیے, انگلینڈ میں چلے جائیے, کوئی بھی مسلمان وہاں کا, جو بھی اردو بولنے والے پڑھنے والے ہیں, جو بھی ذرا مذہبی مزاج کا حامل ہوگا, آپ کو اس کے شیلف میں تفہیم القرآن رکھی ملے. یہ جو سوتا ہے اس میں حرکت ہے, تحریکیت ہے, انقلابی جذبہ ہے, جبکہ اس میں درویشی ہے, حقائق ہیں, باطنی حقائق. پھر یہ کہ سلف کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والی بات ہے, اسلاف کی روایات کے ساتھ, شیخ الہند شیخ الاسلام, حرکت, دعوت, تحریک. یہ ابو الکلام ابو الاعلی. ابو الکلام کے بھی 8 سال ہیں جنہیں میں اون کرتا ہوں. 1920 کے بعد کے ابو الکلام کو میں اون نہیں کرتا, میں کنڈم بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک سوچ تھی, وہ کانگریس میں شامل ہوئے, پھر ساری زندگی انہوں نے لگا دی اسی میں, لیکن میں جس سے تعلق جوڑ رہا ہوں وہ ابو الکلام ہے 1912 سے 1920 تک کا. اسی طرح ابو الاعلی مودودی سے بھی جو رشتہ جوڑتا ہوں وہ 39 سے 47 تک کے ابو الاعلی مودودی, بعد کے نہیں. بعد کے ابو الاعلی مودودی ایک سیاسی تحریک اٹھانے والے پاکستان کے اندر, مجھے اس سے اختلاف ہے. میرے نزدیک انقلابی رنگ تھا ان کا, جس کو انہوں نے یہاں آ کر سیاسی رنگ دے کر جو ہے ادھر حقیقت بہت سا نقصان خود اٹھایا. لیکن 39 سے 47 تک 8 برس. ناموں میں بھی مناسبت ہے, ابو الکلام ابو الاعلی, 8 ہی برس ان کے ہیں 1912 سے 1920, اور 8 ہی برس ان کے ہیں 1939 سے 1943. تیسرا سوتا مولانا فراہی مولانا اصلاحی, ان کے ہی ناموں میں آپ دیکھ رہے ہیں مناسبت. مولانا فراہی نے تدبر قرآن کے اصول دیے ہیں آج کی دنیا میں, بہت قیمتی اسالیب قرآن کی وضاحت کی ہے نہایت عمدگی سے. قرآن کا نظم, اس کا جو نظام ہے اسے واضح کیا ہے بہت خوبصورتی سے. مولانا اصلاحی نے اسی اصول کے اوپر بات آگے بڑھائی ہے, اگرچہ ان سے بھی مجھے بعض معاملات میں شدید اختلاف ہے. جب سے رجم کی سزا کے حد ہونے کا انہوں نے انکار کیا ہے, میرا ان کے ساتھ ذہنی اور عملی اور تعلق منقطع ہو چکا. متفق علیہ شے ہے سلف سے یہاں تک, اہل سنت اہل تشیع, چاروں مکاتب جو ہیں ہمارے, حنبلی مالکی حنفی شافعی, پھر تمام اصحاب ظاہر زیدیہ, سب کے سب اس پر متفق ہیں. سلفی جتنے بھی ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا اگر وہ بدکاری کرے رجم, پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے, غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے. مولانا اصلاحی نے, اللہ تعالیٰ ابھی وہ زندہ ہیں انہیں ہدایت دے. تیسرا سوتا یہ ہے. اور چوتھا سوتا, آپ حیران ہوں گے کہ وہ نہ کوئی مفسر ہے نہ محدث ہے. علامہ اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں, میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی, لیکن میں آج کا ترجمان القرآن مانتا ہوں اسے. جدید فکر اور فلسفے کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے اس کی نفی, اس کے غلط اجزاء کی نشاندہی اور صحیح اجزاء کو قرآن مجید کے حوالے سے مبرہن کرنا, یہ کام سوائے اقبال کا اور کوئی کرنے والا نہیں. اس لیے کہ وہ مسجد میں نہیں پرورش پائی اس نے، وہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھا، وہ اس صدی کے آغاز میں جرمنی اور برطانیہ میں رہا ہے، اس نے فلسفے پڑھے ہیں پچھلے بھی اور جدید بھی، پھر وہ قرآن کی دامن میں پناہ لیتا ہے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں، تو میں تو عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو قرار دیتا ہوں۔ اور ان کے ایک متوسلین میں سے ڈاکٹر رفیع الدین، آئیڈیالوجی آف دی فیوچر، بڑی عظیم کتاب، مینیفیسٹو آف اسلام، بڑی عظیم کتاب، قرآن اور علم جدید، بڑی عظیم کتاب، یہ چار میرے سوتے ہیں جن سے میں نے قصبے فیض کیا ہے۔ جیسے ایک کنواں ہے، کنویں میں سوتے ہوتے ہیں جن سے پانی آ کر جمع ہوتا ہے، پھر آپ اسے ڈول کے ذریعے سے کھینچ لیتے ہیں۔ ایک سوتا ہے دو شیخین، شیخ الہند، شیخ الاسلام، ان کے حوالے سے میں اسلاف کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور دین کی باطنی، قرآن کی باطنی تعلیم کی چاشنی مجھے یہاں سے ملی۔ دوسرا سوتا ہے ابوین، دو باپ، ابو الکلام، ابو العلیٰ، دین کی حرکت، تحریک، دعوت یہ مجھے وہاں سے ملی۔ تیسرا سوتا ہے مولانا فراہی، مولانا اصلاحی، تدبر قرآن کا اسلوب میں نے وہاں سے ملی۔ اور چوتھا سوتا ہے دو ڈاکٹر، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، جدید فکر اور فلسفہ اور جدید سائنسز، ہائر میتھمیٹکس، ہائر سائیکالوجی، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے ان دونوں نے۔ ان چار سے جو قصب فیض کیا ہے، آج 27 برس ہو گئے کہ میں نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر وقت، اپنی توانائیوں کا بیشتر اور بہتر اسی کام کے لیے وقت کیا، تعلم القرآن وعلمہ، سیکھا ہے شیخین سے، سیکھا ہے ابوین سے، سیکھا ہے فرائی اور اصلاحی سے، سیکھا ہے دو ڈاکٹروں سے۔ میں نے تو تفصیل بیان کی ہے، اسی کتاب میں اپنی داستان لکھ دی ہے پوری، میں نے کہاں کہاں سے لیا۔ پھر یہ کہ خود اس کے اندر غور کیا ہے، چاروں سوتوں کو جوڑا ہے، ایک آرگینک ہول بنایا ہے اسے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ اس کے بعد سے 27 برس زندگی کے ہو گئے ہیں، 1965 میں یہی کراچی سے منتقل ہوا تھا، لاہور واپس گیا تھا، یہیں سے ایم اے کیا میں نے اسلامک اسٹڈیز کا 1965 میں، لیکن پھر لاہور گیا 1965 میں اور وہاں ڈیرا لگایا ہے۔ اس کے بھی چار مراحل ہیں جو کچھ 27 برس میں میں نے کام کیا ہے، پھر چار کا حصہ نوٹ کر لیں۔ پورے 7 برس میں تنہا تھا، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی انجمن، نہ کوئی سوسائٹی۔ اور یہ 7 سال وہ ہیں جن میں ڈاکٹری بھی کر رہا تھا، نبض بھی دیکھ رہا تھا، ٹیکے بھی لگا رہا تھا۔ وہ جو حسرت نے کہا ہے، کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ٹیکے کی مشقت اور دوا بنانے کی مشقت یہ بھی تھی، لیکن بہت کم اصل تھی۔ حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے لاہور میں 7 برس، I worked as an individual, alone, no party, no organization, no office. یہ پہلا مرحلہ تھا اس دعوت رجوع القرآن کا۔ اس کے بعد انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، دوسرا مرحلہ آیا 1972 میں، کچھ لوگوں نے دے جوائنٹ ہینڈز ود می، میرے ساتھی بنے، آوان و انصار بنے، پیسے جمع کیے، 1,00,000 روپیہ جمع کیا 1972 کا، 1,00,000۔ آج تو 1,00,000 جو ہے وہ اس وقت کے شاید 1,000 کے برابر ہے، اس سے زائد نہیں، لیکن 1,00,000 1972 کا۔ 20 افراد نے 5,000 روپیہ جمع کیا، 20 مؤسسین سے انجمن خدام القرآن، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم، ایک پبلشنگ ہاؤس شروع ہوا، کام شروع ہوا، انجمن بن گئی، یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ شروع ہوا 1977 میں، قرآن اکیڈمی شروع ہو گئی، اب ایک ادارہ وجود میں آ گیا، اب وہ تعلیم و تعلم قرآن کے لیے اب ادارہ ہے، اب آ رہے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ، آ رہے ہیں ایم بی بی ایس، آ رہے ہیں بی ڈی ایس، آ رہے ہیں، ایک بی ڈی ایس یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وہاں پڑھا ہے 2 سال، میرا اپنا بیٹا ایم بی بی ایس، ادھر فارغ ہوا ایم بی بی ایس سے، ادھر اس نے پڑھا 3 سال، وہاں بیٹھ کر عربی پڑھی، قرآن پڑھا،
ایک دوسرے بیٹے نے ایم اے اسلام ایم اے فلسفہ کیا اور وہ وہاں پر بیٹھ گیا اور اس نے عربی پڑھی اور قرآن پڑھا. تین ایم ایس سیز آئے اور انہوں نے عربی پڑھی اور قرآن پڑھا. فیلوشپ اسکیم ہم نے شروع کی, فیلوز آف قرآن اکیڈمی جو یہاں سے پڑھے ہوئے ایم اے اسلامیات آئے انہوں نے کیا. یہ سیکنڈ فیز تھا, بلکہ تھرڈ فیز جو شروع ہوا 1977 میں. فورتھ فیز شروع ہوا ہے 1987 میں, 10 برس بعد. یہ فیز جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ قرآن اکیڈمی کے بطن سے اب ولادت شروع ہوئی. ایک ولادت لاہور میں ہوئی, قرآن کالج, قرآن آڈیٹوریم, دی کراؤن اوور دی قرآن کالج از قرآن آڈیٹوریم. ایک ولادت کراچی میں ہوئی, انجمن خدام القرآن قائم ہوئی اور اس سے یہ قرآن اکیڈمی شروع ہو گئی. یہاں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو سارا شجرہ نسب معلوم ہو. میں نے اس پوری تحریک کا شجرہ شروع کیا شاہ ولی اللہ دہلوی سے اور ان کے چار بیٹوں سے, اس کے بعد چار سوتے جن سے میں نے قسم فیض کیا, اور اس کے بعد یہ مراحل. پہلا مرحلہ ایک انڈیویجول کی حیثیت, 7 برس, 5 برس کے بعد انجمن, 7 برس کے بعد انجمن اور 5 برس کے بعد اکیڈمی, 10 برس کے بعد قرآن کالج, قرآن آڈیٹوریم. ادھر انجمن خدام القرآن سندھ کراچی میں بنی, انجمن خدام القرآن ملتان میں بنی, انجمن خدام القرآن فیصل آباد میں بنی. ملتان اور فیصل آباد میں بھی اکیڈمیز کی تعمیر کا کام ملتان میں شروع ہو گیا ہے, فیصل آباد میں ہونے والا. یہ ہے 27 برس کی تاریخ. باقی 27 برس میں, آج سے 2 برس پہلے میں نے وہ روداد مرتب کی تھی, 25 برس کی ہماری محنت کا جو حاصل ہے اس کو اس کتاب میں دیکھ لیجئے, دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. میں نے اس قرآن اکیڈمی کا سلسلہ نسب بیان کر دیا. اب آخری گفتگو ہے جو میری گفتگو کا مختصر ترین حصہ ہے. یہاں ہم کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ نمبر ایک, یہ مسجد شروع ہو گئی جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا. مسجد کی اہم ترین شے ہے اقامت جمعہ. اقامت صلات جو ہے وہ تو کسی بھی محلے کی مسجد کے اندر بھی, نماز آپ 5 وقتہ پڑھیں گے آپ کو ثواب اس کا ہی مل جائے گا. بدقسمتی سے آج کے زمانے میں مسجد جامع اور عام مسجد کا فرق ہی نہیں رہا. ہر مسجد مسجد جامع ہے, اس لیے کہ ہر عالم دین چاہتا ہے کہ میرا بھی وہاں پر کوئی اہمیت ہو, لوگ سننے والے آئے. اور یہ بہت بڑی, یہ بھی ہماری در حقیقت زوال کے مظاہر میں سے, ہر مسجد مسجد جامع. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسجدیں ہیں شہر میں کوئی ایک مسجد, چلیے آپ کراچی کو 100 شہر بنا لیں, ایک شہر نہ صحیح, لیکن اس سے زائد مسجد جامع نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی گلی میں 2-2, یہ بھی مسجد جامع, وہ بھی مسجد جامع. بہرحال مسجد جامع اور جمعہ کا اصل کام کیا ہے؟ تذکیر بالقرآن, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یہی وجہ ہے کہ حضور جو سورتیں جمعہ میں پڑھتے تھے, جمعہ کی نماز میں, سورت الاعلیٰ میں بھی فرمایا فذکر ان نفعت الذکرا, اور اسی طریقے سے سورہ غاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اس لیے کہ جمعہ کا تعلق, اور اسی لیے سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس جمعہ کے نظام سے یہ سمجھ لیجئے, مستقل طور پر تو میرے شاگرد ہیں, ایک سال باقاعدہ لاہور جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی, اس کے بعد اپنی محنت بھی کی ہے, بہت کی ہے. اسد الرحمان یہ تو مستقل یہاں جمعہ پڑھائیں گے, یہ کوئی پروفیشنل مولوی نہیں ہے, یہ میکینیکل انجینئر ہے. انہوں نے پھر اپنے طور پر تجوید بھی سیکھی ہے, الحمدللہ بہت عمدہ تجوید ہے, عربی سیکھی ہے اور اتنی سیکھ لی ہے کہ پڑھا رہے ہیں, اور یہاں کے تو بہت سے لوگ وہ موجود ہیں جنہوں نے رمضان مبارک میں ان سے عربی پڑھی ہے, اور دلچسپی انہوں نے اتنی کریٹ کر لی تھی کہ رمضان میں, واقعہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت جو ہیں کافی تھکے ہوئے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, لیکن آتے رہے لوگ, سنتے رہے, پڑھتے رہے. تو مستقل جمعہ تو یہ پڑھائیں گے, باقی ارادہ یہ ہے انشاءاللہ, ارادہ کر لیا ہے بشرط زندگی جب تک بھی ہے اور صحت ہے توانائی ہے, 2 مہینے کے بعد تو میں ایک جمعہ یہاں پر انشاءاللہ مستقل دوں گا. کوشش کروں گا، لیکن وہ سارا اس کا دار و مدار ہے آپ کے ذوق اور شوق پر، اور لوگ جڑیں اس انجمن کے ساتھ شامل ہوں، اس کے ساتھ تعاون کریں، وہ تعاون بھی میں بتاؤں گا کہ کیا تعاون ہمیں چاہیے، لیکن یہ کہ ابھی میں کہہ رہا ہوں تعاون کریں گے ذوق و شوق ہوگا تو میں ہر مہینے بھی حاضر ہوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ میری زندگی تو وقت ہے اسی کام کے لیے، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہاں وقت لگا کر مجھے میکسیمم اس سے نتیجہ ملتا ہے، صرف اس کے سوا تو اور میری کوئی کنسیڈریشن نہیں. تو پہلا کام تو یہاں پر جو ہے وہ جمعے کا معاملہ ہے، اور یہ جمعہ منفرد ہوگا، یہاں کبھی آپ کسی اختلافی مسئلے پر تقریر نہیں سنیں گے، یہاں آپ کبھی کسی سیاسی مسئلے پر تقریر نہیں سنیں گے، یہاں تقریر ہوگی بنیادی طور پر قرآن پر، یا دین کی تعلیم، بنیادی تعلیم یا دعوت اللہ کے دین کی، یہ ہوگا منفرد اس اعتبار سے جمعے کا نظام. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی آبادی سے مجھے معلوم ہوا کہ جو جمعے ہوئے ہیں میرے جانے کے بعد حاضری جو ہے حوصلہ افزا نہیں ہوئی، اس کے لیے اس علاقے میں خاص طور پر بڑی تحریک کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بھی اس سے متعلق ہوئے ہیں وہ لوگوں کو متعارف کرائیں کہ یہ عام مسجدوں کی طرح ایک مسجد نہیں ہے، اس کا نام جامع القرآن ہے، یہ قرآن اکیڈمی کی مسجد ہے، یہ دعوت رجوع القرآن کا مرکز ہے، جس دعوت میں چار چیزیں جمع ہوئی ہیں، اس میں تحریکیت بھی ہے، اس میں تدبر قرآن کا پہلو بھی ہے، اس میں فکر اقبال بھی ہے، اور اس میں شیخین شیخ الہند اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہما ان کا تمسک بالاسلاف، تمسک بالقرآن و سنت بھی ہے. دوسرا کام جو اب شروع ہو رہا ہے جس کے لیے خاص طور پر یہ آج کی تقریب منعقد کی گئی ہے، دو کلاسز کا اجرا تو یہاں پر فوری طور پر ہو رہا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ وہ دو کی بجائے تین کلاسز ہوں. مجھے نہیں معلوم اسد الرحمان اتنا وقت ابھی نکال سکیں گے یا نہیں، لیکن یہ کہ اگر ہو سکے گا تو ایسا کریں گے. مغرب اور عشاء کے درمیان مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب جو ہماری ساری جد و جہد کا کیوں سمجھئے کہ مرکز و محور ہے، اور بڑی محنت کی ہے انہوں نے اس پر، میں اس کا قائل ہوں. یہ درس یہاں پر ہوتا رہے گا اتوار، پیر، منگل، بدھ، چار دن مغرب اور عشاء کے مابین. ایک کلاس عربی کی عشاء کے متصل بعد یہاں ہوگی. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے استفادہ وہی لوگ کر سکیں گے جو یہاں قریب کے علاقے میں رہتے ہیں، دور سے آنے والے اس وقت جو ہے استفادہ نہیں کر سکیں، لیکن باہر والوں کے لیے، یہاں والوں کے لیے یہی بہتر وقت ہے. اپنے آفیسز سے، بزنس سے، کاروبار سے فارغ ہو کر آئیں اور عشاء کے بعد کھانا وانا کھا لیں، فارغ ہو آئیں، اور اب عشاء کے بعد جو ہے وہ ایک گھنٹہ پڑھ لیں، 45 منٹ پڑھ لیں، ایک گھنٹہ پڑھ لیں. لیکن میری کوشش یہ ہوگی، کیونکہ بہت سے حضرات جو دور دراز کے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی عربی کا کوئی یہاں پہ تدریس کا نظام ہو جائے، کہ ایک بیچ جو ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان بھی رہے. دور سے آنے والے، خاص طور پر آفیسز میں کام کرنے والے لوگ، وہ آ جاتے ہیں عصر تک اپنے گھروں میں، تو یہ کہ اس کے بعد ان کے لیے آسانی ہوگی، یا جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، ان کے لیے سہولت ہوگی، تاکہ وہ مغرب کے فوراً بعد اگر درس یہاں پہ سن لے اور درس سن کے عشاء کے فوراً بعد روانہ ہو جائیں تو سواری مل جائے گی. یہاں کے لوگ آئیں مغرب میں، درس میں شریک ہوں اور عشاء کے بعد عربی پڑھ لیں. تو یہ دو کلاسز تو لازمن شروع ہو رہی ہیں 5 تاریخ سے، اور رجسٹریشن ہو رہی ہے آج سے شروع. یہ 1, 2, 3, 4 دن تک رجسٹریشن جاری رہے گی، اور 5-6 کلاسز شروع ہو جائیں گی. درس قرآن بھی سورۃ العصر سے آغاز ہو جائے گا، منتخب نصاب کا درس وہ ہے بعد نماز مغرب، ما بین مغرب و عشاء، اور پھر عشاء کے بعد کی کلاس یہ تو شروع ہو رہی ہے جیسا کہ زین العابدین صاحب نے آپ کو بتایا. اگر عصر بعد کا بھی اگر کوئی بیچ سائزیبل بن جائے، کچھ اتنی معقول تعداد میں نوجوان جو ہیں یا یہاں کے لوگ شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کریں، تو کوشش کریں گے کہ عصر کے بعد بھی ایک بیچ ہو جائے. تیسرا کام ہوگا، یہ بات آئی ہے اور ہمارے پیش نظر بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی عربی گرامر کا کورس کا اہتمام کریں. پیش نظر ہے، لیکن فوری طور پر ابھی اس کا بندوبست ہم نہیں کر پا رہے ہیں. دعا کیجئے وسائل ہوں اور ایسے ذرائع ہوں کہ ہم اور آگے بڑھ سکیں، تو بڑھنے کا تو ہمارا بہت آگے ارادہ ہے. میں نے 1967 میں کتابچہ لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ، اس میں قرآن اکیڈمی کا لفظ استعمال کیا تھا 1967 میں. 1977 میں اللہ کے فضل و کرم سے وجود میں آ گئی، 68 میں میں نے تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے قرآن یونیورسٹی کا تذکرہ کیا، ایک ایسی یونیورسٹی ہو جس کا مرکزی شعبہ ہے قرآن، باقی سائنس کے شعبے بھی ہیں، ہیومینٹیز کے شعبے بھی ہیں، لیکن ہر شخص جو اس یونیورسٹی میں آئے گا قرآن لازماً پڑھے گا، قرآن پڑھو اور فلسفہ پڑھو، قرآن پڑھو اور سائیکالوجی پڑھو، قرآن پڑھو اور اکنامکس پڑھو، قرآن پڑھو اور پولیٹیکل سائنس پڑھو، قرآن پڑھو اور سائیکالوجی پڑھو، ٹھیک ہے، قرآن پڑھو اور ڈاکٹری پڑھو. تو یہ تو مجھے امید نہیں کہ میری زندگی کے اندر اس کا کوئی نقشہ سامنے آ سکے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن یہ کہ جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں نظر نہیں آتا کہ اس کی کوئی شکل بن جائے، لیکن ایک ہے، 68 کا دیکھا ہوا خواب ہے، اب یہ کہ کب اس کے لیے امکان پیدا ہوتا ہے واللہ اعلم. تو ہمارے تو ارادے تو اونچے ہیں، آخر اونچے ارادے کر لینے میں ہمارا کیا جاتا ہے، البتہ یہ کہ ہوگا وہی جو اللہ جتنی توفیق دے رہا جتنا اس کی حکمت میں ہوگا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو اسے پسند نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. بہرحال تیسرا کام ہے تجوید کا جو یہاں شروع ہو جائے گا، اس کی دو کلاسز ہوں گی، فجر کے فوراً بعد اور عصر کے فوراً بعد، تاکہ بڑے بھی آئیں یہاں پر، وہ بھی اپنی، ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پر پی ایچ ڈیز ہوں گے، قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے. میں نے ابھی چونکہ لاہور میں چند دن ہوئے، جو ون ایئر کورس شروع ہوا ہے تازہ، اس کو اناگریٹ کیا، تو وہاں بیان کیا میں نے کہ گھبرائیں نہیں، اگر 40 برس کی عمر میں بھی قرآن پڑھنا شروع کریں تو گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ حضور کی بسم اللہ بھی 40 برس کی عمر میں ہوئی تھی. بات سمجھ گیا میری کہ نہیں؟ یہ بسم اللہ کی رسم ہمارے ہاتھ تھی، ہماری برادری میں اور بھی جگہوں پر ہوگی، جب کوئی بچہ یا بچی 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جاتا تھا یا ہو جاتی تھی تو بسم اللہ ہوتی. اب سب لوگ جمع ہیں، نلا دلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بٹھایا ہے، کوئی قاری صاحب آئے اور انہوں نے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتیں پڑھا دی، یعنی یہ پڑھ رہا ہے بچہ ساتھ ساتھ ریپیٹ کر رہا ہے، اور انگلی پھروا دی اقرا سے لے کر اور ما لم یعلم تک، یہ بسم اللہ تھی. اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ کب ہوئی تھی؟ 40 برس کی عمر میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، فرشتے نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، فرشتے نے جبرائیل نے اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، پھر فرمایا اقرا، پھر آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر بھینچا، 3 مرتبہ کے بعد پھر آپ نے یہ آیات پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اور میں اپنی ایک مثال اور دے دوں، میرے چھوٹے بھائی جو اب پروفیسر ہیں فلسفے کے پنجاب یونیورسٹی میں، جب وہ بی اے آنرس کر کے آئے، مٹگمری سے انہوں نے کیا تھا، یہاں پر آئے تھے، ایم اے یہاں سے کیا ہے، ایک روز میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا صحیح نہیں پڑھ رہے، میں نے کہا کہ اب تمہاری بسم اللہ مجھے کرنی ہوگی یہ بی اے آنرس کے بعد. چنانچہ یہ جو مسجد طیبہ ہے، یہ شکارپور کالونی میں جو قائد اعظم کا مقبرہ ہے اس کے قریب، اس وقت وہ 56 سا ہوتا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 1962-63، 56 تھا ایک، اور وہاں جو امام صاحب تھے ان کی قرآت تو خیر اچھی نہیں تھی، لیکن ایک مؤذن تھے اس قدر عمدہ قرآت کرتے تھے وہ. میں نے کہا کہ اب اس مؤذن کے سامنے بیٹھو، زانو تلمس طے کرو اور شروع بھی کرو قاعدہ یسرن القرآن سے، اور کیا انہوں نے، اللہ کا شکر ہے. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا کہ آدمی کو احساس ہو جائے کہ کتنی بڑی کوتاہی رہ گئی ہے، میں نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، ڈاکٹری پڑھ لی، انجینئرنگ کر لی، لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. لہذا ایڈلٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی وہ یہاں پر فجر کے بعد اور عصر کے بعد تجوید بھی ہوگی. یہ کام تو ہیں جو فوراً شروع ہو رہے ہیں، اسی کے لیے آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. اب یہ کہ اس میں آپ کا تعاون کیا درکار ہے، بس چند جملے اور کہنے پھر میری گفتگو ختم. پہلا تعاون ہمیں آدمی چاہیے، پیسہ ہمارے ہاں 3rd-4th number پر آتا. مجھے شعر یاد آ رہا اکبر الہ آبادی کا، کورس تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. آدمی بنانے ہیں تو آدمی چاہیے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اور فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. وی نیڈ مین، ہیومن پوٹینشل، قوت کار. اور اس میں الاہم فالاہم جوان خاص طور پہ درکار. دیکھیے پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن لن تزولا قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب کھڑا ہوگا، جیسے عدالتوں میں کٹہرے بنے ہوتے ہیں، مجرم کھڑا ہے وہاں سے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کا جواب نہ لے لیا جائے. ان عمر ہی فیما افنا، 80 برس کی عمر ہم نے دی تھی کہاں گلائی. وان شباب ہی فیما ابلا، اسی عمر میں ایک حصہ شباب جوانی کا دور، وہ جوانی کہاں ضائع کی. تو جوانوں کی زیادہ ضرورت ہے، آگے بڑھیں، مقصد بنا لیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقت کریں اپنے آپ کو، قرآن پڑھنا ہے، قرآن بیان کرنا ہے. خلق الانسان علمہ البیان، تو پہلے تو ہمیں پہلی پرائرٹی ہماری ہے انسان، انسان چاہیے. اب کیا بیان کروں، وقت تیزی سے گزر گیا، گزر چکا بلکہ. انسانم آرزوست، بڑا پیارا ہے وہ رومی کے وہ اشعار، دی شیخ با چراغ، وہ بہت سے لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا. انسانم آرزوست، مجھے انسان چاہیے، ایک انسان ملے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ چاہیے، انسان چاہیے، ان کا وقت چاہیے. اچھے سے اچھے انسان کا بھی اگر وقت وہ فارغ نہیں کرتا تو بیکار ہے ہمارا وقت. آپ کا لگتا ہے پروڈکٹیو ورک میں، جس سے پیسہ بنے، جس سے پروفیشن میں آپ شائن کر سکیں، جس سے بزنس آپ کا اور چمکے، اور بڑھے، اور جمے، اور پھلے، اور پھولے، اور پھیلے. وقت تو اس میں لگتا ہے، توانائیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں. لیکن یہ تبلیغی جماعت کے بھائیوں کی اصطلاح بڑی پیاری ہے، تفریغ اوقات، وقت کو فارغ کرنا، نکالو اس میں سے وقت. چاہے تمہیں نظر آ رہا ہو کہ میری بساط لپٹ رہی ہے، آپ جتنا وقت لگا رہے تھے کاروبار اتنا ہی پھیل رہا تھا، برکت ظاہر ہو رہی تھی، اب آپ نے وقت نکالا ہے اس کا بھی ریورس گیئر لگے گا. لیکن ذہنم تیار رہیے کہ لگے ریورس گیئر، کوئی پرواہ نہیں. تفریغ اوقات، انسان چاہیے نمبر ایک، اور انسانوں کا وقت چاہیے نمبر ایک. نمبر تین پیسہ چاہیے. ابھی یہ تو آپ کا بیسمنٹ بنا ہے، آپ کو مسجد تو اوپر بنانی ہے، آپ کے یہ کمرے بن گئے ہیں، انہیں فرنش کرنا ہے. اور یہ ایسی عمارت بن گئی ہے کچھ من جانب اللہ، ہمارا نقشہ تو یہ نہیں تھا. ادھر جو کمرے بنے ہیں، ایک طرف 6 ایک طرف 5، بالکل ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں. اور میں نے کہا ہے یہاں کے اپنے ساتھیوں سے، یہ تو اللہ نے آپ پر لازم کر دیا، ایک طرف زنانہ ادارہ جو ہے تعلیم کا، اور ایک طرف مردانہ. ادھر یہاں پہ باتھ روم بھی علیحدہ ہے خواتین کے لیے، مسجد کا ایک حصہ جو ہے وہ بھی خواتین کے لیے اوپر ہوگا، یہیں سے سیڑھیاں اوپر جائیں گی. اس وقت تک یہ حصہ ہم نے خواتین کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یہاں ان کا حصہ. بہرحال گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے پر گاڑی چلتی نہیں، گھومتی ہے، لہذا آپ کو دونوں پہیوں پر گاڑی چلانی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے وسائل ابھی درکار ہیں، مین پاور درکار ہے، وقت لگائیں لوگ، مینجمنٹ میں آئیں، منتظمہ میں شامل ہوں، انجمن کے ممبر بنے. اس کو ایک گوئنگ کنسرن جسے کہتے ہیں، چلنے والا ایک ادارہ بنا دیں، معلوم ہو کہ لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں. مینیجیریل ٹیلنٹ بھی یہاں چاہیے، اکاؤنٹس کی بھی یہاں ضرورت ہوگی، دیکھ بھال کی، ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت، اساتذہ یہاں درکار ہوں گے. تو یہ سب کے سب جو ہے، میں نے آپ کے سامنے تین پرائرٹیز رکھ دی ہیں. نمبر ایک، ہمیں آدمی چاہیے، سموچا آدمی. نمبر دو، اس کا وقت چاہیے. نمبر تین، اس کا پیسہ چاہیے. اس کے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا. قرآن میں آپ نے دیکھا ہے کہ جہاد میں ہمیشہ مال کا ذکر پہلے ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے، اس لیے کہ مال کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ سے جن لوگوں نے بھی اس ادارے کے قائم کرنے میں، ان تعمیرات میں اپنا وقت لگایا ہے، پیسے سے تعاون کیا ہے، محنتیں کی ہیں، بھاگ دوڑ کی ہے، انجمن کی سطح پر، اس قرآن اکیڈمی کی سطح پر، جامع القرآن کی سطح پر، سب سے پہلے تو میں اپنا اور آپ سب کا فرض سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، سفل کرے. جن عزائم کے ساتھ یہ ادارہ قائم ہوا ہے، ایسا نہ ہو، ایسا بھی ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ یہاں ہو، عمارتیں بن جاتی ہیں کام نہیں ہوتا، یا ادارے بن جاتے ہیں وہی مقصود بذات بن جاتے ہیں، کام پس منظر میں چلا جاتا ہے، ادارہ ہی بت بن جاتا ہے، اسے پوجتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے تمام حوادث سے اس انجمن خدام القرآن سندھ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اس قرآن اکیڈمی کو اپنی حفاظت میں رکھے، جو عزائم ہیں ان کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور اکیڈمیاں، کراچی تو ایک شہر نہیں ایک ملک ہے، ایسے کئی ادارے ہونے چاہیے اس کراچی شہر کے اندر. اب آپ سوچئے نیو کراچی سے جو لوگ یہاں دورہ ترجمہ قرآن میں آتے رہے، میں تو ان کی ہمت کی داد دیتا رہا. کم سے کم 30 میل کا فاصلہ، 3:15 بجے بمشکل یہاں سے چھوٹتے تھے اور بھاگتے تھے بےچارے اپنی سہری کے لیے، اور بڑی مشکل سے کہیں بھاگ دوڑ کر کے کہیں ان کو وہ سہری جو ہے وہ میسر آتی، اور 9:15 بجے یہاں آنے کے لیے چلتے تھے وہاں سے 8 بجے، تو ان کے لیے تو 8 بجے سے لے کر اور 4:15 تک کی ایکسرسائز تھی. لیکن سینکڑوں لوگ آتے رہیں گے اللہ کے سبب سے. اللہ تعالیٰ توفیق دیے رکھے، بلکہ توفیق میں اضافہ کرے. اللہم زد فزد. اب کوئی اور بات تو نہیں کہنی ہے، دعا مان لو. اسی کورٹ میں شمولیت کے خواہش مند ہیں وہ نماز عشاء 5 مئی کو یہاں لازمن ادا کریں، اور 4 مئی تک لازمن رجسٹریشن کروا لیں، اور جو درس قرآن میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ 5 مئی کو مغرب کی نماز لازمن یہاں پڑھیں. 5 مئی کو مغرب کے بعد درس قرآن، عشاء کے بعد درس عربی. فارم یہاں میز پر جہاں پہ یہ اکیڈمی کا رکھا ہوا ہے یہ ماڈل، اس کے پاس وہاں فارم مل جائے. اب دعا مانگ لیجیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہم صل علی عبدک ونبیک ورسولک محمد وبارک وسلم 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 وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلينا معهم يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، تیری کتاب کا، تیرے کلام پاک کا زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ گہرائی میں اتر کر علم حاصل کریں، اور پھر اسے پہنچائیں لوگوں تک اور اسے عام کریں. اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما کہ اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنے مالی وسائل اس کام کے لیے وقف کر دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.